نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 26 پارے کا آغاز کریں گے سورۃ الاحقاف کے شروع سے. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ الاحقاف ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر کی سورت ہے. احقاف کا معنی ہوتا ہے ٹیلے. آیت نمبر 21 میں اذ انذر قومہ بالاحقاف میں یہ لفظ آیا ہے. یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بعد کے دور میں نازل ہوئی. اس میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے جنوں کی آمد کا تذکرہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر مکہ آتے ہوئے نخلا کے مقام پر جب رکے تو وہاں جو واقعہ ہوا اس کا تذکرہ ہے. اور یہ سورت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 10 یا 11 نبوی کے دور میں نازل ہوئی. بہت ہی زیادہ حالات سختی والے تھے. یہ وہ سال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت سال تھا, عام الخزن کہتے ہیں. 3 سے قریش کے قبیلوں نے بھائی کاٹ کر چکے تھے, اس کو ختم کیا گیا. شاب ابی طالب میں اس سے پہلے آپ بند کیے گئے. آپ کو ہر طرف سے ایک پیئر پریشر تھا. کچھ لوگ حج کے زمانے میں باہر نکل کر کچھ خریدتے, باقی سارا وقت وہ اپنی گھاٹیوں میں بند رہتے. سب کچھ وہ حالات ہیں جو آپ سیرہ کے ان سیشن میں سن کے دیکھیں تو دل چیرا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دین پہ آتے ہوئے کتنی تکلیفیں ہوئیں. ہم چھوٹی سی بات پہ پریشان ہوتے ہیں. 3 ایسا سوشل بائیکاٹ کے اکنامیکلی پرابلمس اور گھریلو سیاسی خاندانی طور پہ, لیکن اب دیکھیے کہ لوگ نہیں ہٹتے تھے کیونکہ استقامت کے پہاڑ بنے رہتے تھے. جب یہ محاصرہ ٹوٹا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سے آپ کے لیے ایک ڈھال تھے وہ وفات پاتے ہیں. ابھی 1 نہیں گزرا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ انتقال کر گئیں, جو آج تک آغاز نبوت سے لے کر آپ کے لیے سکون اور تسلی کی ایک چیز بنی ہوئی تھی. اتنے صدموں سے اللہ کے نبی گزرے. اس دکھ میں پھر آخر جب دوسروں کا بھی دکھ اور باہر اور گھر کے اندر یہ حالات ہو, تو آپ نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے باہر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. طائف کی طرف آپ گئے, بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دی کہ چلو اسلام نہ بھی لائے تو کم از کم یہ تو کہا جائے کہ ہمیں کچھ نہ کہو. لیکن وہ بھی ایک سفر ہے. آپ ضرور پڑھیے سیرہ میں سے سفر طائف کہ کس طرح پیدل جانے والا شخص وہاں, جس کی جوتیوں میں بھی خون چپک جائے, زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے لیکن وہاں کے سردار دولت اور عہدے کے غرور میں تھے کہ انہوں نے آپ کی ایک بات نہ سنی اور آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا. یہ باتیں ہر بار کیوں کرنے کو دل چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کن حالات میں دین کا کام کیا. یہ وہ حالات ہیں جب ہم کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ان کے اور ہمارے کام کرنے میں یہی فرق لگتا ہے کہ وہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے تھے جب ہم چھوڑ کے گئے ہوئے کہ اتنے مہینے گزر چکے ہوتے ہیں کہ نہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اس وقت آپ نے وہ دعا مانگی تھی, اللہم الیک اشکو دافع قوتی وقیلۃ حلتی وہوانی علی الناس. اس طرح سے وہ تڑپتے ہوئے الفاظ تھے. آپ دعائے طائف میں سن چکے ہیں دعاؤں کے سیشن میں کہ جس میں لگتا ہے کہ اللہ کا عرش ہلے گا. اسی دل دکھے ہوئے کے ساتھ جب آپ واپس پلٹے قرن المنازل کے پاس پہنچے تو آپ کو آسمان پر ایک بادل نظر آیا. نظر اٹھائی تو جبرائیل تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی, اگر آپ حکم دے تو پہاڑوں کا فرشتہ ان پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے سر پہ مار دے, مسل دے ان کے اوپر. کہا نہیں اللہ, شاید ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کریں گے. اس طرح سے پھر آپ نخلا میں چند دن ٹھہرے. کیسے جاؤں مکہ میں, کیونکہ اب تو اور بھی حالات سخت ہوں گے. وہاں کی خبریں پہنچ چکی ہوں گی, ان کی ہمتیں تیز ہوں گی. اسی طرح ایک رات پھر آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت پر مارے تھے تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا, قرآن سنا, ایمان لائے اور جا کے اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی. اللہ نے بتا دیا نبی کو کیا ہوا. انسان آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں مگر بہت سے جن آپ کے گھر بھی دوڑ چکے ہیں اور اس کو وہاں پھیلا رہے ہیں. تو اب اس سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا کہ یہ قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل کیا جا رہا تھا, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو منمانی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمہارے افسانے ہیں, لیکن یہ قرآن کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. آغاز ہی بڑا خوبصورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم, اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. یعنی اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو, یہ بہت بڑی ذات کا کلام ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے, مگر یہ کافر اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. یعنی یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، ایک بے مقصد کھلونا نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ نیک اور بد، ظالم اور مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ یا تو اس دنیا میں ہوگا یا آگے جا کے ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، جو زندگی گزاری اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ سب کچھ سامنے رکھ کے جو جیتا ہے اس کو حقیقت میں بالکل فرق لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبیوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے، کیا کہ اللہ کے بارے میں صحیح تصور رکھوائیں، رسول کون ہے، نبی کون ہے اور آخرت کیا ہے۔ جب آپ کے یہ تین نقطۂ نظر درست ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس دنیا کو حقیقت میں کھیل تماشا نہیں بلکہ کمرہ امتحان سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ، رسول اور آخرت کے بارے میں نقطۂ نظر درست کیے بغیر جینا زندگی کو کھیل اور تماشا بنا دیتا ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر لوگ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے، کہو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بکیا ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کیسے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس طرح سے جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھٹلانے کا کوئی ثبوت تو دو۔ مشرک قوم کے پاس آپ لائے گئے جن کے پاس اب احساس ذمہ داری نہیں تھی، بے سوچے سمجھے وہ باپ دادا کے نام پر بیکار چیزوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے دیویاں اور ہستیاں بنا رکھی، ان سے دعائیں مانگتے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے، مشکل کشا سمجھتے، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے، نظر و نیاز پیش کرتے اور خیال کیا کرتے تھے کہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات ہیں ان کے پاس۔ اللہ کہتے آخر کوئی تو بنیاد ہوگی، کوئی لکھا ہوا دکھا دو، کوئی کاغذ، کوئی فوٹو کاپی، کوئی تصویر، کوئی بات تو ہو کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اور کچھ نہیں تو کوئی ذریعہ علم ہے جس سے پتہ چلے کہ آسمان و زمین کو بنانے میں کسی کا حصہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ شرک کی تو کوئی سر پاؤں نہیں ملتا۔ یہ بقیہ تم من کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آثار من علم، کوئی اثر، کوئی پرانی چیز، کوئی کوئی چیز دکھتی ہے نہیں ہے، تو مان جاؤ کہ پھر یہ سچ ہے۔ کوئی کتاب ہی دکھا دو جو پچھلے کسی نبی پر آئی ہو، کوئی انبیاء کرام کی کوئی بات، کوئی صحیفہ، کوئی بات، کہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اس شرک کی کوئی بات ہے، کچھ تمہیں اس کی دلیل ملتی ہے تو کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو شرک کی باتیں کرتے ہوئے دکھتے دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اپنے طور پہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے علم کی بات ہے نا، کتاب کی بات ہے، حوالہ دکھا دو۔ آپ دیکھیے کہ بغیر حوالے کے کیا ہے دنیا میں؟ سند کیا ہے؟ مہر، میڈ ان پاکستان، میڈ ان جاپان، ایک سند ہے نا، لوگ اس کے ساتھ نقلی سندیں بنا لیتے ہیں، میڈ ایز جاپان، جھوٹی سند ہے کہ جاپان جیسا بنا ہوا ہے، اور کم عقل لوگ خرید لاتے ہیں جاپان کا سمجھ کے۔ بالکل علم کے ساتھ چہی آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے کتنے نہ سمجھ ہیں، قیامت تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے جن کے آگے یہ کھڑے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی کسی قبر پہ کھڑا ہو کر کہے او قبر والے میری چابی کدھر ہے، مجھے مل نہیں رہی، کبھی جواب آیا؟ آ سکتا ہے؟ سوتے شخص کو گہری نیند میں آپ کہیں میری چابی کدھر ہے، اس کو نہیں پتا، تو من مٹی کے نیچے جس کو لوگوں نے کفنایا، دفنایا، نہلایا، دھولایا، اپنے کندھوں پہ ڈال کر چھوڑ آئے، وہ قبر میں جاتے ہی سب کچھ کرنے والا بن گیا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں کو اصل میں اس کی فکر ہی نہیں کہ ہماری پکار وہاں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اس لیے ایسے لوگ قیامت کے دن ان سے بھی پریشان ہوں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو مانو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، کیا ان کا یہ کہنا کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ ان سے پوچھو کہ بتاؤ یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں یہ تمہیں کس نے بتائی، تم اپنے پاس سے کہتے ہو، قرآن کی آیتیں تو ان کے پاس چلتی تھی نا، ان کے بڑے بڑے شاعر، خطیب اور بڑے بڑے ادیب بھی اس قرآن کے جیسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مان جاؤ کہ یہ رب کا کلام ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تعصب کی پٹی آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے تو پھر باتیں ایسی بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں، کہا اچھا ان کو بتا دو، کل ما کنت بدم من الرسل، ان سے کہو میں کوئی نیا رسول نہیں، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کسی اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دیکھیے کہ اب یہ رسول کی بات کہ کوئی نرالا رسول تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بھی نبی کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، حالانکہ اس سے پچھلے دور کے رسول کی زبان سے بھی اس دور کے لوگ یہ سب کچھ سن چکے ہوتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب وقت کی تھوڑی سی گرد پڑتی ہے تو رسولوں کی آئی ہوئی تعلیمات کے اوپر اس طرح سے غبار چھا جاتا ہے کہ لوگوں کو آنے والے رسول کی بات بالکل نہیں لگتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں، دین اجنبیت سے شروع ہوا اور ایک دن پھر ہی اجنبی بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس چیز کی خواہش اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس اجنبی دین کو اپنانے والا اور اس کو ماننے والا بنا دے۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر بار، بیوی، بچے سب کچھ انسانوں کی طرح، تو اس میں بھی ان کو عجیب لگتا تھا کہ اتنا بڑا انسان ہے اور مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، ہر طرح کی زیادتیاں سہتا ہے، یہ کیسا رب ہے کہ جو اس رسول کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، تمہاری نظریں کسی اور چیز پہ، ہماری کچھ اور ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کر بتا دیا کہ حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، جس دور میں ہو، چاہے بنی اسرائیل یا آج بنی اسماعیل، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس راستے میں مشکلات ایک ہی جیسی آتی ہیں۔ ہم سب کو بھی اس میں تسلی لینی چاہیے۔ اگر آج آپ اس دین پہ عمل کر کے تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ فیل ہوتے ہیں، اگر آپ پرانے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ حق بات تو ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ دیکھیں دین کے معاملے میں مقابلے بازیاں، کہتے تھے اگر نبوت سچی ہے تو ہم سردار کیوں اس سے محروم ہیں؟ یہ ایک یتیم مکہ کا ایک ایسا بچہ کہ جس کے گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں، اس کو یہ کیسے مل گیا؟ ہمارے بڑوں کے پاس ہوتا، یعنی جب دنیا کی باقی چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے یہ ضرور کہیں گے، یعنی جب لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی نا تو وہ اچھی بات میں بھی کیڑے نکال دیتے ہیں، یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، تورات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی تاکہ ظالموں کو آگاہ کر دے اور نیک رویش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ بات جو سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی کو پچھلے نبیوں کی بات کر کے بتایا گیا کہ دیکھو تورات اور انجیل بھی تو اپنے وقت کی سچی کتاب تھی۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اس سے غلطی کھا جاتے ہیں کہ اچھا دیکھو قرآن میں اتنی تعریف اس کی ہوئی تو پھر یہ سچ ہے، لیکن لوگ پوری بات نہیں سمجھ پاتے، سنتے نہیں ہیں نا پوری بات۔ تو اللہ کہتے تھی، ہے نہیں، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ تورات اپنے وقت کی بہترین کتاب تھی، لیکن آج اس کا نیو ورژن آ چکا، لیٹسٹ ورژن، بلکہ لاسٹ ورژن آ گیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے عمل کے لیے یہ کتاب کافی ہے، ہمیں آج ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ایسے لوگوں کو خوشخبری ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہاں محسنین کی اب ایک بڑی خوبصورت صفت دیکھیے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں استقامت کا ایک نیا اینگل، محسنین کے آگے استقامت، یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے کہ محسن بننے سے ہی استقامت آتی ہے. جب تک آپ کسی چیز میں ریلکٹنٹ رہیں گے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رکھتے رہیں گے، آپ کو خیر نہیں ملے گی. یہ ایک لکھی ہوئی بات ہے. آپ کسی رشتے کے معاملے میں بھی دو چیزوں کے بیچ میں اضطراب کا شکار ہوں گے، آپ دونوں کو ہی اس کا حق نہیں دیں گے. استقامت آتی تب ہے جب بندہ فوکس ہو جائے، اور توحید یہی سکھاتی ہے. یہی کائنات کا نظام ہے کہ ایک چیز پہ جم جاؤ، بس دعا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں جس چیز پہ جمایا قیامت تک ہم اسی کے ساتھ رہیں. ورنہ تو کہتے ہیں کہ تھالی کا بینگن، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، لٹو کی طرح گھومنا نہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ٹھکے ہوئے، جو بہت زیادہ پیچھے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ توحید کے بعد ماں باپ کی باتیں کیوں؟ کیونکہ سورۃ الاحقاف اس دور میں نازل ہے کہ جہاں گھر گھر میں فتنے، بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے نام پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی بچہ کسی کو چھوڑ رہا ہے، کہیں کچھ. انہی حالات میں دیکھیے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حق یاد دلواتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہاں دیکھیں 30 مہینے کا لفظ، تھوڑا سا اس میں ایک خفیف سا اشارہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں اشارہ کیا ہے کہ بے شک انسان کو ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ماں کا حق زیادہ ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق 3 گنا ہے، کیونکہ ماں نے بھی 3 ہی تکلیفیں سہی، پیٹ میں رکھا، پھر اس کو جنا، پھر اس کو دودھ پلایا، اور اس سے بہت زیادہ اور باتیں ہم مختلف احادیث میں سنتے ہیں. بخاری مسلم کے درجے کی روایات ہے جس سے یہ چیز ملتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں آتا کہ بچوں کا خیال رکھو. کیوں بھلا؟ کیونکہ تو فطرت میں پڑا ہوا ہے. ماں باپ کا دل بچے کے اندر پڑا ہوتا ہے، اس لیے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے ماں باپ کی نسبت زیادہ پیار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ جتنی اٹیچمنٹ مجھے اپنے بیٹے سے ہے، وہی اس کو بھی مجھ سے ہوگی. یہ نہیں ہوگا. جو اٹیچمنٹ آپ کو اپنے بیٹے سے ہے نا، تو آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو وہی اٹیچمنٹ اپنے بیٹے سے ہوگی. یعنی بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ماں باپ کی نسبت. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ماں باپ بچوں کی گندگی تک صاف کرتے ہیں، اور مائیں تو ساری ہی کرتی ہیں، کوئی برا نہیں مانتے، لیکن اگر بڑوں کے ساتھ ذرا سا معاملہ ہو جائے تو غصہ کرتے ہیں. اللہ یہاں یہی سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز رکھو. دیکھو یہ آج بوڑھے ہو گئے لیکن ان کا دل جوان ہے، آپ ان کا دل نہ توڑو. حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، بڑا پیارا کال ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ دعائیں ہمیں بھی اللہ مانگنے کی توفیق دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ ایک کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اچھی اولاد، جو اچھا بیٹا ہوتا ہے نا وہ اچھا بندہ بھی ہوگا. بعض دفعہ انسان ماں باپ کے ساتھ بہتری کرتا ہے بغیر کچھ لیے دیے، سوچے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اثر پھر ان کی نسلوں میں دکھاتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں 40 سال کی بات ہوئی. 40 سال کی عمر جو ہے یہ بڑی عجیب عمر ہوتی ہے. اس وقت انسان 2 نسلوں کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے، اپنے بھی بچے ہو چکے ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی اوپر ہیں. ادھر ان کی ڈانٹ کھاتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے. بعض دفعہ ان 2 تقاضوں کے بیچ میں کئی دفعہ تضاد آ جاتا ہے، تقابل ہے، ایک کو خوش کرو تو دوسرا ناراض. تو لہٰذا اس عمر میں بہت زیادہ انسان کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں کس کو خوش رکھوں، کس کو نہ رکھوں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، تبھی 30 پورے ہوں گے نا. دو سال کی مدت کے ساتھ اگر آپ لے کے چلتے ہیں، تو اگر کسی کے گھر 6 ماہ کے حمل کے بعد بچہ ہو جائے تو اس پہ شک نہیں کیا جائے گا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور ان آیات سے بہت ساری فقہی باتیں بھی کی گئیں، لیکن ہم تو اس وقت بس اپنے عمل کی بات کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دعا مانگنے والا بنا، پھر اس سے ہمارے احسن عمل قبول کر. یعنی کبھی زندگی میں جو سب سے اچھی نماز پڑھی تھی، اللہ ساری نمازوں کو اس پہ لے آئے گا. جب بھی کوئی نیکی ایک بہت دل سے کی ہوگی، اللہ ساری نیکیوں کو اس پہ کر دے گا، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچا لے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک برا کردار بڑے بوجھل دل کے ساتھ پڑھنے اور سننے والا، والذی قال لی والدیہ اف لکما، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. مار باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرح کے ہو گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ نقصان میں رہ جانے والے لوگ ہیں. یہ ہے ایک بدبخت کردار. ایسے لگتا ہے کہ دو طرح کے کردار سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈال دیا. دیکھو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو، کس طرح سے اپنا معاملہ کر رہے ہو. ایک برا کردار، ایک اچھا کردار، اور عملاً ہر معاشرے میں یہ دونوں ہی کردار موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے دولت بھی مل سکتی ہے، عزت بھی مل سکتی ہے، شہرت بھی مل سکتی ہے، سب مل سکتا ہے، لیکن جنت نہیں ملے گی. آج اولادیں چیختی ہیں، اوف کیا ہو گیا آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اللہ کہتے اس اوف کو نیچے کر لو. آپ دیکھیے اوف ایسے کر کے دیکھیے، سامنے اگر ایک کینڈل جل رہی ہوگی نا تو بجھ جائے گی، ہوا نکلتی ہے نا منہ سے پھونک کے ساتھ. تو جب ایک شمع بجھ جاتی ہے، ایک شعلہ بجھتا ہے، تو ماں باپ کے بوڑھے دل بھی ایک پھڑ پھڑاتے ہوئے شعلے کی طرح ہوتے ہیں. وہ بھی آتے جاتے بچوں کے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہینڈل وتھ کیئر. فریجل ہے، بات بات میں تو ماؤں کے آنسو چھلک آتے ہیں، بات بات پہ تو وہ رونے لگ جاتی ہیں، دکھی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بوڑھوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. جن گھروں میں بوڑھوں کی خدمت ہوتی تھی نا، جن گھروں میں بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا تھا، آپ دیکھیے کہ وہاں سکون بھی بہت تھا، وہاں اطمینان بھی بہت تھا. لیکن آج وقت کے ساتھ اگر یہ چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہوا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا، یعنی نہ اچھے لوگوں کی نیکیاں اور قربانیاں ضائع ہوں گی، اور نہ برے لوگوں کو ان کی واقعی برائی سے بڑھ کر سزا دی جائے گی. نیک انسان اگر اپنے اجر سے محروم رکھا جائے اور اس کو اس کے حق سے کم دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح اگر برا شخص اپنے کیے کی سزا نہ پائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ کے ہاں ایسا ظلم نہیں ہوگا. ہوگا کیا وہاں؟ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اس دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں بغیر کسی حق کے کرتے تھے، اور جو نافرمانیاں تم نے کی تھی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تکبر کی وجہ سے، وہاں تکبر تھا نا، تو اس کے پیچھے ذلت ہے. تم بڑے بنتے تھے، اللہ نے تمہیں چھوٹا کر دیا. تمہیں رسول پر ایمان لانے والے غریب اور مومن فقیر لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج تمہیں نیچے اور ان کو اوپر کر دیا جائے گا. دیکھیے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے نا، جو جیسا جرم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. ذرا انہیں عاد کے بھائی خود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. یہاں سے اب دیکھیں وہ آیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت الاحقاف ہے. اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی آتے رہے. کیا پیغام تھا سب کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے دور کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر تو واقعی سچا ہے، اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا؟ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کر ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، یعنی مکہ والے اتنا بڑا بنتے ہیں اپنی زوم میں، ان کو تو وہ کچھ دیا ہی نہیں جو کہ ان کو دیا تھا۔ ان کو ہم نے کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ قوم احقاف سورت کا چونکہ نام ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم سب کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ چند دنوں چند مہینوں کے بعد ہم بھی کوئی ہریکین سن لیتے ہیں، کوئی تھنڈر سٹروم، یعنی کوئی نہ کوئی آسمانی یا زمینی آفت آ جاتی ہے۔ اسی طرح قوم عاد اپنے وقت کی ایک بہت اعلیٰ قوم تھی، عمان سے یمن تک کا علاقہ تھا ان کا۔ ان کا اصل وطن احقاف تھا، جہاں سے نکل کر ارد گرد کے پھیلے ہوئے کمزور قوموں پر انہوں نے قبضہ کیا، یعنی کہہ لیں گے یہ اپنے دور کی سپر پاور تھی اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کو انہوں نے دبا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ آج بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خود کا وہاں ایک مزار بنا رکھا ہے اور قبر خود کے نام پر معروف ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے۔ عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ قبر وہاں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ جو مقامی روایات سے بات چل رہی ہوتی ہے اسی کو آگے لے جاتے ہیں۔ کوئی شخص آج کے احقاف کو دیکھ کر گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کل یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم تھی، اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن اللہ نے ہواؤں کو چینج کیا۔ آج بھی آپ سنتے ہیں نا، ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اوزون لہر چھا رہی ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہوا، ایک صحرا میں بدل گئی، آج وہاں کو جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کہتے کہ 1843 میں بوریا کا ایک فوجی افسر اس کے جنوبی کنارے پہ پہنچ گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر خضر موت کی شمالی سطح پر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ گہرائی میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ سفید قطعے ہیں جن میں کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہوتی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے سے اتنا ڈرتے تھے، کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک بدو جب وہاں جانے پر راضی ہوا اور اکیلا وہاں گیا تو کہتا ہے کہ یہاں کی ریت بالکل برف کی طرح سفوف ہے، جیسے آپ پاؤڈر کی شکل کہہ لیں۔ کہتے میں نے دور سے ایک شاکول پھینکا، یعنی ایک کوئی بھی ہتھیار سا پھینکا، تو وہ 25 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس رسی کا سرا گل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ یعنی اتنا وہاں ایسڈ ہے کہ وہ پورا برتن جو تھا وہ گھل کے اندر چلا گیا۔ کون اللہ کے آگے چلے گا؟ اس لیے کل کے احقاف ہو یا آج کے کوئی حالات ہو، دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے۔ کتنا دکھ ہے نا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ۔ تو اللہ کی نعمتیں ہمیں فائدہ تبھی دیتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی نہیں اور بھی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، شرک کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ قربانن آلہا، کیا؟ اتخذوا من دون اللہ قربانن آلہا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بزرگوں کا دامن اللہ کا قرب پانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہو، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ آگے اب وہ واقعہ جو آپ کو شروع صورت میں سنایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دلگیر تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک قوم کو بھیج دیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ قرآن سنے۔ رک جائیے ادھر، سبحان اللہ، قرآن سننے کے لیے اللہ بھیجتا ہے، یہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، انسان نہ بیٹھے ان کرسیوں پہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا، جنوں کو بھیج دے گا۔ یہ ہے وہ جنوں کا واقعہ۔ اور ہوا کیا، جب وہ اس جگہ پہنچے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے ان کو ادب پتہ ہے کہ سیل فونز بند رکھنے ہیں، شور نہیں کرنا، صفحے بڑے آرام سے پلٹنے ہیں، باتیں نہیں کرنی، گزر پزر نہیں کرنا، لکھ لکھ کے باتیں نہیں کرنی۔ کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ الاعراف میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ مشرکین شور کرتے تھے تاکہ اثر نہ ہو، بات دل میں نہ اترے، لیکن جنات کہہ رہے ہیں دیکھو خاموشی سے سنو، باتیں نہ کرو، بلکہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، پہلے ہی دن دعویٰ کا سبق لے کر گئے۔ ہم تو ابھی تک کسی تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ شیئر کریں کہ نہ کریں، دوست ناراض نہ ہو جائیں، نہیں ابھی تو ہمارا تذکیہ ہو لے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب خود اپنے پاس رکھنے والی نہیں ہے۔ جسے آگ اگر اندر ہی رہے گی تو اس برتن کو جلا دے گی، باہر جائے گی تو کھانے کو پکائے گی۔ یہ قرآن جب آپ کے اندر رہتا ہے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، تو ایک دم آپ کے اوپر بوجھ آنے لگتا ہے۔ دوسروں سے شیئر کر کے دیکھیے پھر آپ کا دل کتنا کھلتا ہے۔ اللہ کہتے، وہ کہتے تھے بتاؤ لوگوں کو کیا کہو۔ انہوں نے جا کر کہا ہے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو وہ مجبور کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادب کتنا ہے، یا قومی یا قومی۔ تو یہاں سے ہمارا جنوں کے بارے میں بھی گمان اچھا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے اور وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کس طرح سے ساتھی عطا کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے جنات زیادہ ہیں یا انسان۔ ہم سب کو تو اپنی فکر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورت کا اختتام، اللہ تعالیٰ عقل کی آنکھیں کھلواتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کہ ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ اٹھائے۔ یعنی اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں، جس نے بنا لیا کہ وہ اس کو چلائے گا نہیں، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو بذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اور نبی کو حکم دے دیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، پس نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی جب نبی بنے اس وقت کتنے بڑے بڑے مسئلے تھے۔ مکہ 360 بتوں سے بھرا تھا، سود تھا، رشوتیں تھی، پورا معاشرہ گندگی میں تھا۔ اللہ سارے معاملات کو پیچھے کر کے کیا کہتے ہیں، ابھی ان کو آگاہ کرو، ابھی ان کو ڈراؤ، ابھی صرف آخرت کا مسئلہ ان کے سامنے کھول دو، جلدی نہ کرو، باقی سب معاملے صبر کی پلڑے میں ڈال دو۔ یہی ویسے صورت المدثر میں بھی ہے، پانچ باتیں اس میں بھی بتا دیں کہ اپنا دامن صاف رکھو، لوگوں کو اللہ کی بڑائی بتاؤ، لوگوں کو اصل مسئلہ بتا دو کہ لوگوں آخرت کا مسئلہ ہے، ابھی نہ اختلافی باتیں چھیڑو۔ تو اللہ سے دعا کہ صبر دے، اجلت نہ دے، ایسے ایسے کام نہ کریں کہ جس کے بعد خود شرمندہ ہوں۔ جس روز سے لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دن کے گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں رہے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ اصل میں یہ سوال نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ جمے رہیے، یہ مانتے نہیں مانتے ان کا معاملہ ہم پہ ڈال دیجئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹریچ میں جب ہم نے سورت پڑھی تو اس میں کتنا زبردست پیغام تھا کہ اپنا کام کرتے جاؤ، کرتے ہی جاؤ، صبر کا دامن نہ چھوڑو، بلغ، ابلاغ۔ اللہ نے حجت پوری کر دی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج احساس ہو گیا ہے اب کیا کریں، یہ ہے وہ، نہیں، ان کو سکھاؤ، بتاؤ۔ اب دیکھیے کہ جب بندے کو زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر آدھی پونی نیکیوں پر بندہ خوش نہیں رہتا۔ کل تو آدھے پونے تو بٹے پہ بھی خوش تھے، آدھی پونی نمازیں بھی اچھی تھی، آج تو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ کل کہتے تھے کیا نہیں کر رہے، سب کچھ تو کر رہے ہیں۔ جب انسان کو سمجھ آتا ہے تو انسان کہتے نہیں اللہ، بہت کچھ بھی تو چھوٹ رہا ہے۔ کل کہتے تھے چار نمازیں تو پڑھ رہی ہو نا، آج کہتے اللہ جو پانچ پڑھتی پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس وقت بھی ابلاغ کی بڑی ضرورت ہے۔ اندھیروں میں سانپ اور رسی کا فرق نہیں پتا چلتا، قرآن کا نور چمکا تو احساس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے میرے ہاتھوں میں اور جن کو میں نے بڑے مزے سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ کل لوگوں کی گپتے کرتے تھے، پھر کہتے تھے ہم تو اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، آج بات ہو جائے صحیح بات بھی تو غم لگ جاتا ہے کہ اللہ کی نیکیاں نہ ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہلاکت سے بچائے۔ یہاں پہ رخ پورا ہوتا ہے اور سورت بھی الحمدللہ پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔